السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ پہلے خاص خاص خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 55 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 10,047 ہو گئی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے مزید 2,155 کیس رپورٹ ہوئے۔ برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی قسم کا کیس امریکہ میں بھی سامنے آ گیا۔ خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی ریاست کولوراڈو میں تیزی سے منتقل ہونے والی نئی قسم کے وائرس کی تصدیق ہوئی۔ امریکہ کے 9 منتخب صدر نے ویکسین لگانے کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسی رفتار سے ویکسین لگی تو کئی امریکیوں کی سالوں بعد باری آئے گی۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 19 ملین ہو گئی اور ملک کی بیشتر ریاستیں اس وائرس کا شدت سے سامنا کر رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینٹ پر زور دیا ہے کہ وہ 740 ارب ڈالر کے دفاعی اخراجات بل پر ان کا صدارتی ویٹو برقرار رکھے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں پیش گوئی کی تھی کہ ریپبلکن قیادت ان کے ویٹو کو مسترد کرنے کی اجازت دے دے گی۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر نے کہا ہے کہ طالبان کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کے لیے پاکستان مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے مطابق حنیف اتمر یہ بات پاکستان کے سفیر منصور علی خان سے منگل کو کابل میں ملاقات کے دوران کہی۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق حنیف اتمر نے کہا کہ تشدد کے خاتمے اور افغانستان میں امن بحال کرنے کے لیے جنگ بندی ایک اہم عنصر ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی سفیر نے افغان وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر اسلام آباد کو تشویش ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی اس کا ذکر متعدد بار کر چکے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹالٹنبرگ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کامیابی کی ضمانت موجود نہیں۔ انہوں نے جرمن نیوز ایجنسی ڈی پی اے سے افغانستان سے فوجی انخلا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں صورتوں میں خطرہ موجود ہے، کیونکہ اگر افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جاری ہم جنگ ہار سکتے ہیں، اور جو افغانستان کو دوبارہ دہشت گردوں کا محفوظ علاقہ بننے کا موقع فراہم ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان سے فوجیں واپس نہیں بلائی جاتی تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ہم طویل عرصے تک افغانستان میں خون ریز لڑائی میں ملوث رہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کا عمل بہت حساس ہے اور اس کے حصول کا امکان کم ہے، تاہم ان کا کہنا یہ ہے کہ دوحہ میں جاری امن بات چیت ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے اور نیٹو اس سلسلے میں مکمل تعاون فراہم کر رہا ہے۔ افغانستان کی حکومت نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے بیان پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی برادری افغانستان سے متعلق حکمت عملی میں اختلاف رکھتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار عبدالسبحان مصبح کا کہنا ہے کہ سیکرٹری جنرل سٹالٹنبرگ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں افغانستان میں امن کے عمل پر اعتماد نہیں ہے۔ امریکی شہری اور وال اسٹریٹ جرنل سے وابستہ صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں گرفتار افراد کو ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود رہا نہ کرنے پر جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ ادھر دوسری جانب امریکی حکام نے پاکستان کی جانب سے ڈینیل پرل کیس میں ملوث ملزمان کی رہائی رکوانے کے لیے کی جانے والی قانونی کوششوں کو سراہا ہے۔ امریکہ کے قائم مقام اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ اگر یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تو امریکہ مرکزی ملزم عمر سعید شیخ کو تحویل میں لینے اور اس کا مقدمہ امریکہ میں چلانے کے لیے بھی تیار ہے۔ تاہم پاکستانی قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی معاہدے کی عدم موجودگی میں ایسا ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ سال 2020 میں بھی حکومت پاکستان نے انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں، جن میں کل عدم تنظیموں سے جڑے افراد کو نہ صرف پکڑا گیا بلکہ انہیں عدالت سے سزائیں بھی دلوائی گئیں۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کو تبدیل کیا ہے، جس کی وجہ سے ریاست پاکستان انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ پاکستان نے عالمی دباؤ، عالمی سیاست، ملکی معاشی صورتحال اور دیگر عوام کی وجہ سے اپنی پالیسیوں کو تبدیل کیا ہے۔ بلوچستان حکومت نے عوامی اور سیاسی اور عدالتی دباؤ کے بعد گوادر شہر کو باڑھ کے فیصلے پر عمل درآمد سے روک دیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے پر گوادر کے مقامی باشندوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ بھارت کو کرونا وائرس اور ہمالیائی خطے میں چین کے ساتھ سرحدی فوجی تنازع کی وجہ سے اس سال اقتصادی اور سیکیورٹی معاملات میں کئی عشروں کے بعد سخت ترین مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سرکاروں کا کہنا ہے کہ آسیان میں شامل 65 کروڑ آبادی کے حامل 10 جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کو توقع ہے کہ امریکہ کے 9 منتخب صدر کے برسر اقتدار آنے کے بعد زیادہ اعتماد حاصل کر سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن متوقع طور پر آسیان ملکوں کے لیے چین کے خلاف ڈھال کا کردار ادا کریں گے اور نہ تو چین کے آگے جھکیں گے اور نہ ہی چین کو ضرورت سے زیادہ مشتعل کریں گے۔ اور آئیے اب نیوز شو میں تفصیلی رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکی شہری اور وال اسٹریٹ جرنل سے وابستہ صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں گرفتار افراد کو ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود رہا نہ کرنے پر جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ ادھر دوسری جانب امریکی حکام نے پاکستان کی جانب سے ڈینیل پرل کیس میں ملوث ملزمان کی رہائی رکوانے کے لیے کی جانے والی قانونی کوششوں کو سراہا ہے۔ امریکہ کے قائم مقام اٹرنی جنرل کا کہنا ہے کہ اگر یہ کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو امریکہ مرکزی ملزم عمر سعید شیخ کو تحویل میں لینے اور اس کا مقدمہ امریکہ میں چلانے کے لیے بھی تیار ہے۔ تاہم پاکستانی قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی معاہدے کی عدم موجودگی میں ایسا ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
امریکی شہری اور وال اسٹریٹ جرنل سے وابستہ صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود گرفتار ملزمان کی عدم رہائی پر جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 24 دسمبر کو دیے جانے والے واضح احکامات کے باوجود بھی ڈینیل پرل کیس میں قید ملزمان کو رہا نہیں کیا گیا۔ ان میں سے ایک ملزم احمد عمر سعید شیخ کو عدالت نے اغوا کا جرم ثابت ہونے پر 7 سال قید جبکہ دیگر 3 ملزمان کو ثبوت کی بنا پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ملزمان کے وکیل ندیم آزر ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ حکومت اور جیل انتظامیہ کی جانب سے عدالتی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے قوانین کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔
ہم نے اس میں توہین عدالت سینٹر جیل کے خلاف لگائی ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ کی جو سی پی لاؤ ہوئی تھی، ہائی کورٹ نے کہا تھا انہیں ریلیز کر دو اگر یہ کسی کیس میں ملوث نہیں ہے یا کوئی سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔
ادھر دوسری جانب امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ عمر شیخ کی کسٹڈی لینے اور اس کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چلانے کے لیے بھی تیار ہے۔ امریکہ کے قائم مقام اٹارنی جنرل جیفری اے روزن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکام نے سپریم کورٹ میں عمر شیخ اور اس کے ساتھیوں کی رہائی کے خلاف اپیل دائر کر کے انہیں جیل ہی میں قید رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے بہتر اقدامات کیے ہیں۔ تاہم اگر یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تو امریکہ عمر شیخ کو تحویل میں لینے اور اس کے خلاف مقدمہ اپنی ہی سرزمین پر چلانے کو بھی تیار ہے۔ امریکی حکام کے مطابق عمر شیخ کو ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل میں کردار ادا کرنے پر اسے انصاف کے کٹہرے سے بچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگرچہ اس پیشکش پر ابھی تک پاکستانی حکام کی جانب سے تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن دوسری جانب پاکستانی قانونی ماہرین اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مجرمانہ قوانین کو باریک بینی سے سمجھنے والے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل شوکت حیات ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا آئین اور قوانین امریکہ سے کسی تحویل ملزمان کے معاہدے کی عدم موجودگی میں ملزمان کی منتقلی کی اجازت نہیں دیتا۔ شوکت حیات کا کہنا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 13 کسی بھی ملزم کے خلاف ایک ہی الزام پر دو بار مقدمہ چلانے اور سزا دینے سے بھی روکتا ہے۔
یہ زیادتی ہوگی، انلیگل ایکٹ ہوگا۔ پاکستان نے پروسیکیوٹ کیا ہے اپنی لینڈ کے اوپر، ان کو 18 سال تک اندر رکھا ہے۔ اگر وہ کسی اور کیس میں انوالو نہیں ہے تو اس کی جو لبرٹی کو کنٹرول کرنا، اٹ از اے وائلیشن آف دی فنڈامنٹل رائٹ۔
لیکن دوسری جانب سندھ حکومت کا موقف ہے کہ اس کیس میں ملزمان کو اس وقت تک جیل ہی میں رکھا جائے گا جب تک سپریم کورٹ ان ملزمان کی رہائی کے خلاف سندھ حکومت کی اپیل پر فیصلہ سنا نہیں دیتی۔ سپریم کورٹ اس کیس میں سندھ حکومت کی اپیل کی سماعت ایک بار پھر 5 جنوری سے شروع کر رہی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
سال 2020 میں بھی حکومت پاکستان نے انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں، جن میں کل عدم تنظیموں سے جڑے افراد کو نہ صرف پکڑا گیا بلکہ انہیں عدالت سے سزائیں بھی دلوائی گئیں۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کو تبدیل کیا ہے، جس کی وجہ سے ریاست پاکستان انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں انسداد دہشت گردی پنجاب کے لیے قائم محکمہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ترجمان کے مطابق صوبہ بھر میں 78 کلدم تنظیموں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق صوبہ بھر میں 1500 ایسے افراد کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے جو فورتھ شیڈیول میں شامل ہیں، ان کے اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان سی ٹی ڈی پنجاب بتاتے ہیں کہ رواں سال 2020 میں 155 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلاتے تھے، جبکہ 12,000 ممنوع مواد والی ویب سائٹس کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں سے 9,000 ویب سائٹس کو بند کیا گیا ہے۔ سیاسیات کے پروفیسر اور تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس کی رائے میں پاکستان نے اپنی پالیسیوں کو بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے تبدیل کیا ہے۔
بہت کاروائیں کی ہیں ہر جگہ کے اوپر اور اخباروں میں نہیں آتا. جو نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں انٹیلیجنس کی, ہیومن بھی ہے اور ٹیکنالوجی دل بھی ہے کہ لوگوں کو پکڑا ہے, جتنا بھی دہشت گرد ہیں, سیکٹیرین ہے یا بلوچ ٹیررسٹ ہیں یا کوئی بھی ہے, یا یہ فاتح میں افغانستان کی طرف سے آ رہے ہیں.
درجہ کار ڈاکٹر حسن عسکری سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کی پالیسیاں مختلف عوامل اور اپنی ضروریات کے مطابق بنائی جاتی ہیں.
ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے اس قسم کی تنظیموں کی طرف بدل گئی ہے اور کچھ مقدمات ابھی چل رہے ہیں. تو یہ ایک تبدیلی ہے, ایک پالیسی کی, ریاستوں کی پالیسی وقت اور ضروریات کے مطابق بدلتی رہتی ہے, کوئی حیرانی کی بات نہیں. اور یہی چیز اس وقت ہم پاکستان کی پالیسی میں دیکھ رہے ہیں. سال 2020
ڈاکٹر رسول بخش رئیس کی رائے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی تمام نہیں تو البتہ چند ایک کاروائیاں ایسی ضرور ہیں جن کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے.
اب جو کشمیر میں اس وقت لوگ کاروائیاں ہندوستان کی حکومت کر رہی ہے, وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, یہاں سے تو لوگ نہیں جا رہے ہیں, افغانستان سے جا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان کی پالیسی میں. اس میں دیر لگی ہے کیونکہ گروپس تھے مختلف بنے ہوئے, لوگ تھے, متحرک تھے.
تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ سی ٹی ڈی کا کام دہشت گردی کی کاروائیوں کو کم کرنا اور دہشت گردوں کو پکڑنا ہے.
ایک پالیسی فریم ورک ہے کاؤنٹر ٹیررزم. اب یہ ہے کہ کون سی پالیسی کس وقت کہاں اپلائی کی جائے گی, وہ حالات پہ اور وہ جو آفیسر کنسرنڈ ہوتے ہیں ان کے ججمنٹ پہ ہوتی ہے. تو بعض دفعہ جب ان کی پالیسی ضروری نہیں کامیاب ہو, یہ تو پرابلمز ہوتی ہے اس قسم کے گیم میں.
کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں ٹیرر فائنانسنگ کے تحت 40 مقدمات قائم کیے گئے ہیں جن میں 65 افراد کو گرفتار کر کے عدالتوں سے سزائیں دلوائی گئی ہیں. سی ٹی ڈی کے مطابق رواں سال 50 مبینہ دہشت گردوں کو صوبہ پنجاب سے گرفتار کیا گیا ہے. گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کا تعلق لشکر جھنگوی, تحریک طالبان پاکستان, القاعدہ اور داعش سے بتایا جاتا ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکومت نے عوامی اور سیاسی اور عدالتی دباؤ کے بعد گوادر شہر کو بانٹ کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا ہے. حکومت کے اس فیصلے پر گوادر کے مقامی باشندوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ کوئٹہ سے مرتضی زہری.
بلوچستان حکومت نے عوامی, سیاسی اور عدالتی دباؤ کے بعد گوادر شہر کو بانٹ لگا کر بند کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کو روک دیا ہے. منگل کے روز بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو کی سربراہی میں پارلیمانی وفد نے گوادر شہر کو باڑ لگا کر بند کرنے کے فیصلے کے خلاف عوامی تحفظات دور کرنے کے لیے گوادر شہر کا دورہ کیا. گوادر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے باڑ پر جاری کام کو روکنے کا حکم دیا ہے.
جیسے کہ آپ دوستوں کو پتا ہے یہاں باڑھ لگانے کا سلسلہ شروع ہوئے, تو وہاں پہ کچھ دنوں سے ہمارے یہاں کے مقامی لوگ اس کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ان کے اپنے مطالبات بھی ہیں. تو ہم پہلے دن سے ہی ہم نے کہا ہے گوادر ایسا بنے گا جیسے گوادر کے لوگ چاہیں گے. گوادر کے لوگوں کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن گوادر کے لوگ بھی ہمارے ہیں, سیکیورٹی فورسز بھی ہمارے ہیں, یہ ادارے بھی سارے ہمارے ہیں. ہم سب نے مل کر اس کام کو جو ہے گوادر کی ترقی کو آگے بڑھانا ہے اور گوادر کے لوگوں کو خوشحال بنانا ہے. جس طرح ایسٹ وے ایکسپریس وے کے مسئلے پر جام صاحب نے اسٹیپ اٹھایا تھا, اسی طرح ابھی ابھی جام صاحب کی طرف سے میسج آیا ہے کہ گوادر اس کام کو فوراً فور روکا جائے گا. اور جیسے گوادر کے لوگوں کی مستقبل کا جس کا فائدہ ہوگا اور جس طرح وہ چاہیں گے, ہم اس مسئلے کو بھی اسی طرح حل کریں گے.
اس سے قبل بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جاری اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ گوادر شہر کو باڑ لگا کر بند کرنے کا عمل سیکیورٹی انتظامات اور گوادر سیف سٹی پروجیکٹ کا حصہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن اپنی سیاست کے لیے اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں. یاد رہے کہ رواں ماہ 28 دسمبر کو بلوچستان ہائی کورٹ نے گوادر شہر کے گرد باڑ لگانے کے خلاف درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا تھا. بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عبدالحمید بلوچ پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے گوادر شہر کے گرد باڑ لگانے کے خلاف بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین منیر احمد کاکڑ ایڈوکیٹ کی آئینی درخواست کی سماعت کی تھی. درخواست گزار منیر احمد کاکڑ ایڈوکیٹ نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ دنیا بھر میں ملکوں کے درمیان بارڈرز ختم کیے گئے ہیں مگر حکومت بلوچستان ایک شہر کو دوسرے شہروں سے الگ کرنا چاہتی ہے۔
گوادر کے لوگوں کی رزق روزی جو ہے مائیگیری سے ہے، وہ روزانہ صبح سویرے نکلتے ہیں اپنے رزق روزی کمانے کے لیے سمندر، تو یہ سارے راستے تو آپ بند کریں گے تو یہ کون سا قانون، کون سا آئین، کون سا کتاب، کون سے مہذب ملک کے اندر ہے؟
ادھر گوادر کو باڑھ لگانے کے عمل کو روکنے کے حکومتی فیصلے پر گوادر کے مقامی شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ گوادر کے ایک مقامی شہری ولید بلوچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ باڑھ لگانے کا فیصلہ واپس لینا ایک اچھا اقدام ہے۔ گوادر کے مقامی باشندوں کو خطرہ ہے کہ شہر کے اطراف باڑھ سے دیہی آبادی شہر سے کٹ جائے گی جس سے ان کا روزگار بھی وابستہ ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر نے کہا ہے کہ طالبان کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کے لیے پاکستان مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے مطابق حنیف اتمر نے یہ بات پاکستان کے سفیر منصور علی خان سے منگل کے روز کابل میں ملاقات کے دوران کہی۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق حنیف اتمر نے کہا کہ تشدد کے خاتمے اور افغانستان میں امن بحال کرنے کے لیے جنگ بندی ایک اہم عنصر ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی سفیر نے افغان وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر اسلام آباد کو تشویش ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی اس کا ذکر متعدد بار کر چکے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
افغانستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق افغان وزیر خارجہ حنیف اتمر نے افغان امن عمل کی حمایت میں پاکستانی قیادت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ افغان امن عمل کو آگے بڑھانے میں اسلام آباد کا کردار انتہائی اہم ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ تشدد کے خاتمے اور افغانستان میں امن بحال کرنے کے لیے جنگ بندی ایک اہم عنصر ہے اور ان کے بقول طالبان کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کے لیے پاکستان مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ کابل میں پاکستان کے سفیر منصور علی خان اور افغان وزیر خارجہ حنیف اتمر کی یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب حال ہی میں طالبان کے سیاسی وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی سفیر نے افغان وزیر خارجہ کو طالبان وفد کے دورے پاکستان کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے افغان امن عمل میں پاکستان کے تعمیری کردار کا بھی ذکر کیا۔ پاکستانی سفارتکار اور افغان وزیر خارجہ کی ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بین الافغان بات چیت کا دوسرا دور 5 جنوری کو قطر کے داخل حکومت دوحہ میں شروع ہوگا، لیکن دوسری جانب افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بین الاقوامی برادری اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تشدد میں کمی اور جنگ بندی پر زور دیتی آ رہی ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ کابل اور بعض دیگر حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان طالبان کو جنگ بندی پر آمادہ کر سکتا ہے۔
دیکھیں، پاکستان رول ادا کر سکتا ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے، اس میں تو کلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر کس حد تک کر سکتا ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے۔ اور یہ پاکستان جو اپنا انڈیکیشن دے رہا ہے کہ ہم رول ادا کر سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر یہ کہنا کہ طالبان کو وہ ڈکٹیٹ کر کے کہیں کہ جی کہ آپ بالکل سیز فائر پہ چلے جائیں یا یہ ہو جائے گا، اس میں طالبان شاید اس حد تک پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے انڈر پریشر نہیں ہوگی۔
لیکن تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے اگر کابل حکومت طالبان کے بعض مطالبات کے بارے میں لچک کا مظاہرہ کرتی ہے تو ان کے بقول شاید طالبان تشدد میں کمی پر تیار ہو جائیں،
کیونکہ ٹاکس میں سب سے پہلے امریکنز نے طالبان کو کنسیشن دیے تو تبھی ٹاکس موو ہوئی، پیس ڈیل سائن ہوئی، اور اب اگر کابل اس پہ نہیں کہا آتا، ان کو کنسیشن اس حساب سے نہیں دیتا جس حساب سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو وہ کیوں کمپرومائز کریں گے؟
دوسری جانب افغان وزارت خارجہ کے مطابق کابل میں تعینات پاکستانی سفیر منصور علی خان نے کہا کہ افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر اسلام آباد کو بھی تشویش ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی متعدد بار اس تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس ٹالٹنبرگ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کامیابی کی ضمانت موجود نہیں. انہوں نے جرمن نیوز ایجنسی ڈی پی ایس سے افغانستان سے فوجی انخلا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں صورتوں میں خطرہ موجود ہے, کیونکہ اگر افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ہم بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ ہار سکتے ہیں, اور جو افغانستان کو دوبارہ دہشت گردوں کا محفوظ علاقہ بننے کا موقع فراہم ہو سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان سے فوجیں واپس نہیں بلائی جاتی تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ہم طویل عرصے تک افغانستان میں خون ریز لڑائی میں ملوث رہیں گے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ افغانستان میں امن کا عمل بہت حساس ہے اور اس کے حصول کا امکان کم ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ دوحہ میں جاری امن بات چیت ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے, اور نیٹو اس سلسلے میں مکمل تعاون فراہم کر رہا ہے. افغانستان کی حکومت نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے بیان پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. اہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی برادری میں افغانستان سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اختلافات موجود ہیں. سیاسی تجزیہ کار عبد السبحان مصبح کا کہنا ہے کہ سیکرٹری جنرل سٹالٹنبرگ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں افغانستان میں امن کے عمل پر اعتماد نہیں ہے. صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنی سالانہ رپورٹ میں پاکستان کے گزشتہ سال کے مقابلے میں 3 درجے تنزلی کرتے ہوئے دنیا کے 180 ملکوں میں سے پاکستان کو 145ویں نمبر پر رکھا ہے. گزشتہ سال پاکستان 142ویں نمبر پر تھا. پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں کہ ان کے دور میں کسی اخبار یا ٹیلی ویژن پر کوئی پابندی نہیں, لیکن بھارت کی طرف سے ڈس انفو لیب جیسی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کی اس فہرست میں تنزلی ہوئی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں سنیے.
رپورٹر وداؤٹ بارڈر کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کی صحافت کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر بتایا گیا ہے. پاکستان کو ڈیپ سٹیٹ قرار دیتے ہوئے RSF کا کہنا ہے کہ پاکستان میں میڈیا, ملٹری اور پاکستان کی طاقتور ایجنسی ISI کا ترجیحی ٹارگٹ ہے. سال 2018 میں موجودہ وزیراعظم عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ڈرامائی طور پر بڑھا ہے. میڈیا پر دباؤ بڑھانے کے لیے اور سینسرشپ کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں. میڈیا پر دباؤ کے لیے اخبارات کی ترسیل, بالخصوص انگریزی زبان کے اخبار ڈان کی ترسیل کے نظام میں خلل ڈالا گیا. میڈیا کے مختلف اداروں کو اشتہارات کے نام پر دھمکایا گیا. اپوزیشن کو وقت دینے والے ٹی وی چینلز کے سگنلز کو جام کر دیا گیا. RSF کا کہنا ہے کہ جن صحافیوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی ان کو ہراساں کرنے کی مہم چلائی گئی. عام روایتی میڈیا کے خلاف مہم کے بعد اب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. حکومت کی طرف سے آن لائن مواد روکنے کے لیے نئے رولز متعارف کروائے جا رہے ہیں جن کا مقصد صرف سینسرشپ ہے. اس بارے میں پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کسی اخبار یا ٹی وی پر کوئی پابندی نہیں, لیکن یہ تنزلی ہونا بھارت کی ڈس انفو لیب جیسے آپریشنز کی وجہ سے ہے.
بڑی بدقسمت یہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, نہ میں نے ایز انفارمیشن منسٹر کسی کو, کسی اخبار کو, کسی چینل کو نہ روکا ہے اور نہ ان کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالی ہے. تو اس وقت تو آپ کو دیکھیں کہ ہمارے ملک میں صرف جس طرح ڈس انفو لیب نے جو کیمپین ہمارے خلاف شروع کیا ہوا ہے, اس طرح کی اور بھی بڑی فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور بڑے ادارے انٹرنیشنل جو کہ انڈیا کی ماں پہ ہمارے خلاف غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تو یہ اسی کے سمراٹ ہیں.
RSF کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فیلڈ میں کام کرنے والے صحافی بدستور خطرات کا شکار ہیں, اور بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کام کرنے والے صحافیوں کو سیکیورٹی فورسز اور مسلح جنگجوؤں سے خطرات کا سامنا ہے. اس بارے میں PFUG کے سیکرٹری جنرل ناصر زیدی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا رولز اور ایسے قوانین کے ذریعے روزانہ دباؤ میں اضافہ کیا جا رہا ہے.
انڈیکس جو ہے وہ مزید پیچھے کی طرف گیا ہے. ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ آپ کو پریس فریڈم جو ہے گارنٹیڈ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. پی ایس یو ٹی نے سوشل میڈیا رولز کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس کے اس کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں, اس کی وائلیشن ہے.
رپورٹ کے مطابق رما سال 4 صحافی اور 1 بلاگر کو ان کے سال 2019 میں کیے گئے کام کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے خلاف تشدد اور ہراسانی کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے. آصم علی رانا, اردو VOA, اسلام آباد.
بھارت کو کرونا وائرس اور ہمالیائی خطے میں چین کے ساتھ سرحدی فوجی تنازع کی وجہ سے اس سال اقتصادی اور سیکیورٹی معاملات میں کئی اشروں کے سخت ترین مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس سال مارچ میں بھارت نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سخت ترین لاک ڈاؤن نافذ کیا. یہ وہ وقت تھا جب مہلک وائرس ملک میں پھیلنا شروع ہوا تھا اور متاثرین کی تعداد چند ہزار تک محدود تھی. لاک ڈاؤن کی وجہ سے شہروں میں کام کرنے والے لاکھوں افراد کو اپنے بستیوں میں واپس جانا پڑا. بے شمار کاروبار اور کارخانے بند ہوئے. جن میں سے اکثر ابھی تک اپنی سرگرمیوں کی طرف لوٹ نہیں سکے. مکمل صورتحال اور تفصیلات فائزہ بخاری کی رپورٹ میں پیش ہیں.
ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود بھارت میں عالمی وبا کا حملہ شدید ترین رہا. سال کے آخر میں بھارت میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ جبکہ اموات 1.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہیں, اور اس لحاظ سے بھارت کا شمار امریکہ کے بعد دنیا کے دوسرے سب سے متاثرہ ملک کے طور پر کیا جا رہا ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے بھارت میں ہزاروں چھوٹے کاروبار بند ہو گئے ہیں اور لاکھوں افراد اپنے روزگار سے محروم ہو چکے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں بھارت کے معاشی خطرات صحت کے بحران کی نسبت کہیں زیادہ سنگین ہیں. نئی دہلی کے ایک تجزیہ کار ارون کمار کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ لاکھوں افراد خالی پیٹ اور خالی جیب کے ساتھ شہروں میں اپنا روزگار چھوڑ کر اپنی بستیوں میں جانے پر مجبور ہوئے. ارون نے یہ بات اپریل میں بڑے پیمانے پر شہروں سے مزدوروں اور کارکنوں کے انخلا کے حوالے سے کہی. ان کا کہنا تھا کہ اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ غیر منظم شعبوں میں کام کرتے تھے. کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کا سب سے زیادہ نقصان اسی شعبے کو اٹھانا پڑا کیونکہ ان کے پاس سرمایہ بہت محدود تھا, اور ان میں سے اکثر کاروبار لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے. بھارت کے معاشی سیکٹر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ ملک کی تقریباً 90% ورک فورس غیر منظم اور بے ضابطہ کاروباروں سے منسلک ہے جن کی بحالی کے امکانات بہت محدود ہیں. اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے اس جھٹکے سے ملکی معیشت تقریباً 9% تک سکڑ جائے گی, جو گزشتہ 40 برسوں کی سب سے شدید کساد بازاری ہے. سینٹر فار انڈین اکانومی کا اندازہ ہے کہ اپریل سے جون کے دوران لگ بھگ 12 کروڑ افراد اپنے روزگار سے محروم ہو گئے تھے. اگرچہ ان میں سے لاکھوں افراد لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم ہونے کے بعد اپنے کام پر واپس آ گئے تھے, لیکن لاکھوں افراد کو اپنا کھویا ہوا روزگار واپس نہیں مل سکا ہے, اور وہ سال کے آخر تک اپنی روزی روٹی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے. اگرچہ حکومت نے معاشی شعبے کی مدد کے لیے 2 امدادی پیکج دیے تھے, لیکن وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت چاہے جتنا بھی سرمایہ فراہم کرے وہ عالمی وبا کے پیدا کردہ بحران سے نمٹنے کے لیے ناکافی رہے گا. تاہم اب بھارت میں کرونا کے کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے, اور کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی جلد دستیابی کے بعد یہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ نئے سال میں معیشت بتدریج بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. بھارتی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ معیشت کی بحالی کے اشارے مل رہے ہیں, جبکہ ماہر اقتصادیات کمار خبردار کرتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے سب سے بڑے آبادی والے ملک میں قابل ذکر بحالی کے لیے طویل سفر طے کرنا پڑے گا. ان کا کہنا ہے کہ روزگار کی حالت خراب ہے, سرمایہ کاری کی حالت بھی خراب ہے, صارفین میں اعتماد کی کمی ہے, اور حکومت کے پاس بھی وسائل ناکافی ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر 2021 میں معیشت 2019 کی سطح پر واپس آنے کا امکان نہیں ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے اب تک کے 6 سالہ اقتدار میں کئی بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جن میں ہمالیائی خطے میں چین کے ساتھ فوجی تناؤ, شہریت کے مسئلے پر مسلمانوں کے احتجاج, اور اب زرعی اصلاحات کے بعد کسانوں کے بڑے پیمانے پر مظاہرے شامل ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا دنیا بھر میں قوموں کا امتحان لے رہی ہے, لیکن بھارت کو جس نوعیت کے چیلنجز درپیش ہیں اس کے پیش نظر اس امتحان میں کامیابی کے لیے اسے ایک طویل اور کٹھن سفر طے کرنا ہوگا.
یہ وائس آف امریکا واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینٹ پر زور دیا ہے کہ وہ 740 ارب ڈالر کے دفاعی اخراجات بل پر ان کا صدارتی ویٹو برقرار رکھے. اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں پیش گوئی کی تھی کہ ریپبلکن قیادت ان کے ویٹو کو مسترد کرنے کی اجازت دے دے گی. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیال ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان نے پیر کو اس معاملے پر صدارتی ویٹو کو مسترد کر دیا تھا, جبکہ ریپبلکن اکثریتی سینٹ میں اس سے متعلق ابھی ووٹنگ باقی ہے. امریکی سینٹ میں دفاعی بجٹ کے معاملے پر ووٹنگ بدھ کو متوقع ہے. رواں ماہ کے آغاز پر سینٹ نے 13 کے مقابلے میں 84 ووٹوں سے اس بل کی منظوری دی تھی. یہ 2/3 اکثریت سے کہیں زیادہ ہے جو صدارتی ویٹو کو رد کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے. صدر نے منگل کو ایک ٹویٹ میں دفاعی بجٹ سے متعلق بل کو تضحیک آمیز قرار دیتے ہوئے اس صدارتی ویٹو کو رد نہ کرنے پر زور دیا تھا. صدر ٹرمپ نے کانگریس کی جانب سے منظور کیے گئے دفاعی بجٹ پر کئی اعتراضات کیے تھے. صدر ٹرمپ نے بغیر وضاحت کہا تھا کہ یہ بل چین کے فائدے میں ہے, جبکہ اس بل میں جنگوں میں حصہ لینے والے فوجیوں اور امریکہ کی عسکری تاریخ سے متعلق شقیں نہیں ہیں, اور یوں یہ بل افواج کا خیال نہیں رکھتا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بل ان کی امریکہ کو قومی سلامتی اور خارجہ امور کے معاملات کو فوقیت دینے کی پالیسی کے بھی منافی ہے. امریکی ایوان نمائندگان نے پیر کو صدر ٹرمپ کی تجویز منظور کرتے ہوئے کرونا کے باعث مشکلات سے دوچار امریکیوں کے لیے امدادی چیک کی رقم $600 سے بڑھا کر $2,000 کرنے کی منظوری دی تھی. تاہم سینٹ میں اکثریت رہنما مچ میکونل نے منگل کو اس معاملے میں ووٹنگ کو رکواتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے اور صدر ٹرمپ کے مطالبے پر سوشل میڈیا پر تبصروں اور خیالات کے اظہار میں کمپنیوں کا اثر و رسوخ کم کرنے پر اس ہفتے ایک ساتھ غور کریں گے. صدر ٹرمپ طویل عرصے سے انٹرنیٹ کمپنیوں بشمول ٹویٹر اور فیس بک کو تحفظ فراہم کرنے والے قانون سیکشن 230 پر نظر ثانی پر زور دیتے رہے ہیں. مچ میکونل کا کہنا ہے کہ یہ وہ اہم معاملات ہیں جن پر صدر ٹرمپ نے غور کرنے کے لیے زور دیا ہے، لہذا اس ہفتے اس معاملے کو ایک ساتھ دیکھیں گے. صدر ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سینٹ میں ریپبلکنز کو فوری طور پر امریکیوں کے لیے $2,000 کی ادائیگیوں کے علاوہ سیکشن 230 سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایجنسی کاروں کا کہنا ہے کہ آسیان میں شامل 65 کروڑ آبادی کے حامل 10 جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کو توقع ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد زیادہ اعتماد حاصل کر سکیں گے. ان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن متوقع طور پر آسیان ملکوں کے لیے چین کے خلاف ڈھال کا کردار ادا کریں گے اور نہ تو چین کے آگے جھکیں گے اور نہ ہی چین کو ضرورت سے زیادہ مشتعل کریں گے. امریکہ کو پرانے حریف چین کی طرف سے برونائی، ملیشیا، فلپائن اور ویتنام کے ایشیائی سمندر کے نواز علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے پر تشویش رہی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اس علاقے میں امریکی بحریہ کے جہازوں کو روانہ کرتی رہی ہے اور چین کے قریب واقع مذکورہ ممالک کو ہتھیار فراہم کرنے کے علاوہ ان کی فوجوں کو تربیت بھی دیتی ہے. تاہم نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کے پروفیسر کارل تھیئر کا کہنا ہے کہ آسیان ممالک کے لیے صدر ٹرمپ کی حکمت عملی نے چین کو اس علاقے میں کرونا وائرس کے بعد امداد فراہم کر کے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے تعاون کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع فراہم کیا. وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ خود آسیان سربراہ کانفرنس کے محض 2017 میں ہونے والے اجلاس میں شریک ہوئے تھے، جبکہ باقی اجلاسوں میں انہوں نے اپنے مندوب بھیجے. نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے پروفیسر ایڈورڈ ارال کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی روایتی طور پر فعال سفارتکاری میں یقین رکھتی ہے اور یوں جو بائیڈن متوقع طور پر آسیان ملکوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے. فلپائن میں ایشیا پیسیفک پاتھ ویز ٹو پروگرس فاؤنڈیشن کے محقق ایرون رابینا کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس علاقے میں چین کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی. اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 55 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 10,047 ہو گئی. ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے مزید 2,155 کیس بھی رپورٹ ہوئے ہیں. امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 19 ملین تک پہنچ گئی ہے اور ملک کی بیشتر ریاستیں اس وائرس کا شدت سے سامنا کر رہی ہیں. ان میں ریاست اوریگان بھی ہے جہاں کل تک کرونا وائرس کی سطح ایکسٹریم رسک پر تھی، مگر منگل کے روز ریاست کی گورنر کیٹ براؤن نے اعلان کیا کہ اوریگان کی 5 کاؤنٹیز میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور اب اسے ہائی رسک لیول کہا جا سکتا ہے. یہ وہ لیول ہے جس پر بعض بزنسز کھولے جا سکتے ہیں اور بعض ریسٹورانوں کے اندر بیٹھ کر بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے. اے پی کے مطابق گورنر براؤن نے کہا کہ اس ہفتے کاؤنٹیز کا ڈیٹا بہتر آنے میں لوکل لیڈروں اور پبلک ہیلتھ آفیشلز کی سخت محنت کو دخل ہے اور انہی کی بدولت ہمیں یہ خوشگوار خبر ملی ہے کہ اوریگان میں COVID-19 کی وبا کو روکنے میں کامیابی ہو رہی ہے. اور امریکی ریاست کولوراڈو کے گورنر جیرڈ پولس نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ COVID-19 کی جو قسم یو کے میں دیکھی گئی وہی قسم کولوراڈو میں بھی دریافت ہوئی اور یہ امریکہ میں اس نئے وائرس کا پہلا رپورٹ کیا گیا کیس ہے. ریاست کی صحت سے متعلق عہدیداروں نے کہا کہ کووڈ کا یہ نیا ویریئنٹ البرٹ کاؤنٹی کے جنوب مشرقی علاقے میں 22 سال کے ایک نوجوان میں پایا گیا جو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے اور اس کی کوئی ٹریول ہسٹری بھی نہیں ہے. البرٹ کاؤنٹی کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈوین اسمتھ کے مطابق کولوراڈو پولیٹکس نے خبر دی ہے کہ ریاست میں اس ویریئنٹ کا ایک دوسرا مشتبہ کیس بھی موجود ہے. کولوراڈو کی اسٹیٹ لیبورٹری نے وائرس کی اس نئی قسم کی تصدیق کر دی ہے اور سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کو اس کی خبر دے دی گئی ہے۔ منتخب امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے منگل کے روز کووڈ ویکسین لگوائی جسے ٹیلی ویژن پر لائیو دکھایا گیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اس پروسیس پر اعتماد کریں۔ ہیرس نے افریقی امریکیوں کی ایک بڑی آبادی پر مشتمل علاقے واشنگٹن ڈی سی میں واقع یونائیٹڈ میڈیکل سینٹر میں ماسک پہن کر پہلا شاٹ لگوایا۔ افریقی امریکی کمیونٹیز میں کووڈ-19 وبا سے منسلک اموات اور بیماریوں کی ایک غیر متناسب سطح دیکھی گئی ہے، جبکہ رایاما کے جائزوں سے بھی یہ نشاندہی ہوئی ہے کہ وہ ویکسین لگوانے سے سب سے زیادہ ہچکچانے والوں میں شامل ہیں۔ امریکی کمپنی نوویکس کی ویکسین پر بڑے پیمانے پر ہونے والی ریسرچ تکمیل کے مراحل تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ویکسین اگر منظور ہو جاتی ہے تو کرونا وائرس کے خلاف یہ پانچویں ویکسین ہوگی۔ ملک میں پہلے ہی کرونا وائرس کی ویکسینز کی خوراک دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ اور دنیا بھر کی ویکسین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ویکسینز کی ضرورت ہے۔ نووا ویکس کی ویکسین کے لیے 30,000 رضاکاروں نے تجربات میں شمولیت اختیار کی۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر انتھونی فاؤچی نے ایسوسیٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں پوری آبادی کو ویکسین لگ جائے تو کم از کم 85% آبادی کو تو آپ کو ویکسین لگانی پڑے گی۔ ایسے میں دو کمپنیوں کی ویکسین کافی نہیں رہے گی۔ منیسوٹا کی کارلٹن کاؤنٹی کے صحت عامہ کے افسر جینی بارٹا کے مطابق صرف اس لیے کہ ہم تک ایک ویکسین پہنچ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے فوری طور پر کلینک بھی بن جائے گا۔ منگل کے روز تک ان کی ایجنسی 100 افراد تک ڈرائیو تھرو کلینک کے ذریعے ایمرجنسی طبی ورکرز کے لیے ویکسین لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہاں پر موجود نرسیں کاروں میں موجود افراد کو ویکسین لگائیں گی۔ ڈرائیورز ویکسین کے شاٹ لگوانے کے بعد پارکنگ میں انتظار کریں گے کہ آیا انہیں کوئی الرجک رد عمل ہوا ہے یا نہیں۔ نووا ویکس کی ویکسین فائزر اور موڈرنا کی جدید RNA طریقہ کار سے بنی ویکسین سے جدا ہے۔ نوویکس کی ویکسین میں کرونا وائرس کی اسپائک پروٹین مضر صحت نہیں ہے، اسے مدافعتی نظام کو طاقت بخشنے والے کیمیکل سے ملایا جاتا ہے۔ اس ویکسین کے لیے بہت زیادہ ٹھنڈے ماحول کی ضرورت نہیں ہے اور اسے عام فریج میں رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جلد ہی امریکی کمپنی جانسن اینڈ جانسن کی جانب سے بھی ویکسین کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ یہ ویکسین بھی بے ضرر وائرس کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی کو امید ہے کہ اگلے مہینے تک اس ویکسین کے بھی نتائج سامنے آ جائیں گے۔ برطانیہ میں ایسٹرا زینکا کی ویکسین کے تجربات بھی آخری مراحل پر ہیں۔ برطانیہ، جنوبی افریقہ اور برازیل میں اس پر ہونے والے تجربات سے اس ویکسین کے 70% مؤثر ہونے کے نتائج سامنے آئے ہیں، مگر یہ ویکسین 55 سال سے زیادہ عمر کے افراد پر کتنی مؤثر ہے اس پر ابھی تجربات جاری ہیں۔ چین اور روس بھی اسی تکنیک کی طرز پر ویکسین بنانے کا کام کر رہے ہیں اور ان کے حتمی نتائج آنے سے پہلے ہی ان ویکسینز کی ترسیل پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ارجنٹائن بھی جلد ہی روس کی ویکسین استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کووڈ-19 کو آسانی سے سٹور کرنے والی اس ویکسین کی منظوری دینے والا پہلا ملک بن گیا ہے، جس کے بنانے والوں کو امید ہے کہ وہ ویکسین فار دا ورلڈ بن جائے گی۔ اس منظوری اور پالیسی میں ایک شفٹ سے ویکسین کی دستیابی کی رفتار تیز ہو جائے گی، اور یہ اقدام ایسے وقت سامنے آیا ہے جب انفیکشن میں ایک اضافے سے برطانیہ کے ہسپتالوں میں انتہائی رش کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن LSHTM کے حالیہ مطالعے میں سامنے آیا ہے کہ برطانیہ کو کرونا وائرس کی تیسری لہر سے بچنے کے لیے کم از کم 20 لاکھ افراد کو ہفتہ وار لازمی طور پر ویکسین دینا ہوگی۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں کرونا وائرس سے 71,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ حکام نے 23 لاکھ سے زائد افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
حالیہ مطالعے میں واضح کیا گیا ہے کہ سب سے کڑی صورتحال یہ ہوگی کہ برطانیہ میں چوتھے درجے کی پابندیاں عائد کی جائیں، جبکہ جنوری میں اسکول بھی بند رکھے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 20 لاکھ افراد کو ہر ہفتے ویکسین دی جائے۔ مطالعے کے مطابق یہ وہ واحد صورتحال ہو سکتی ہے کہ اسپتالوں میں موجود انتہائی نگہداشت کے یونٹس آئی سی یو پر دباؤ اپنی بلند ترین سطح پر نہ پہنچے جس طرح وبا کی پہلی لہر میں سامنا کرنا پڑا تھا۔ مطالعے میں مزید کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے انسداد کی مؤثر ویکسین کے نہ ہونے، کیسز میں اضافے، اسپتالوں میں مریضوں کی آمد میں بڑھنے، انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں زیادہ مریضوں کا داخلہ اور اموات کی شرح 2021 میں گزشتہ برس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس مطالعے کے مطابق لوگوں کو ویکسین دینے کی شرح میں اضافے اور ہر ہفتے 20 لاکھ افراد کی ویکسینیشن سے صورتحال پر کافی اثر پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن اور ان کے مشیر کہہ چکے ہیں کہ برطانیہ میں کورونا وائرس کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے جس کے ممکنہ طور پر 70% زیادہ ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہونے کے امکانات ہیں۔ وائرس کی یہ نئی قسم برطانیہ میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ البتہ کورونا وائرس کی اس نئی قسم کے بارے میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ خطرناک یا زیادہ بیمار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد لندن اور جنوب مشرقی انگلینڈ میں سماجی تقاریب یا زیادہ لوگوں کے میل جول کے حوالے سے سخت اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ کرسمس کے بعد ملک بھر میں پابندیوں میں نرمی کی منصوبہ بندی کو بھی ڈرامائی انداز میں تبدیل کرنا پڑا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق آکسفورڈ اور آسٹرا زینیکا کی کورونا وائرس کی ویکسین برطانیہ میں 4 جنوری سے دینا شروع کی جا سکتی ہے، جبکہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ برطانیہ کا میڈیکل ریگولیٹر آنے والے دنوں میں اس کی منظوری دے گا۔ برطانیہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے رواں ماہ کے آغاز میں امریکی کمپنی فائزر اور جرمنی ادارے بایو این ٹیک کی مشترکہ طور پر تیار کی گئی ویکسین شہریوں کو دینے کی منظوری دی تھی۔ برطانیہ کی حکومت کہہ چکی ہے کہ جب سے ملک میں کورونا ویکسین کے حوالے سے ٹیکے لگانا شروع کیے گئے ہیں تب سے جمعرات تک 6 لاکھ افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے۔
کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں پیش کریں۔ امریکہ سعودی عرب کو 290 ارب ڈالرز کے 3,000 سمارٹ بم فروخت کرے گا۔ پینٹاگون نے بتایا ہے کہ امریکہ کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کو لگ بھگ 3,000 پرسیجن گائیڈڈ میونیشن یعنی فضا سے ہدف کو نشانہ بنانے والے بم فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ہتھیاروں کی اس ممکنہ فروخت کی مالیت 290 ارب ڈالرز تک ہو سکتی ہے۔ امریکہ یہ ہتھیار ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے آخری ایام میں سعودی عرب کو فروخت کر رہا ہے۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن پہلے ہی اندیا دے چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت روک دیں گے۔ مشرق وسطی میں ریاض امریکہ کے ہتھیاروں کا بڑا خریدار ہے۔ جو بائیڈن نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا عندیہ اس لیے دیا ہے تاکہ یمن میں جنگ روکنے کے لیے ریاض پر دباؤ بڑھایا جائے۔ یمن میں جاری جنگ سے دنیا کا بدترین انسانی بحران جنم لے چکا ہے۔ ہتھیاروں کی فروخت کے حوالے سے پینٹاگون کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو دیے جانے والے پیکج میں 3,000 GBU، 39 سمال ڈائمیٹر بم 1 کنٹینر، ضروری آلات، پرزجات اور تکنیکی سپورٹ شامل ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ مجوزہ فروخت سے حال یا مستقبل میں سعودی عرب کی فضا سے زمین پر نشانہ بنانے کے لیے درکار ہتھیاروں کی ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ نائجیریا میں سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی حصے میں بوکو حرام جہادیوں کی نصب کردہ بارودی سرنگوں کی زد میں آ کر سیکیورٹی عملے کے 11 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 4 فوجی بھی شامل ہیں۔ بورنو ریاست کے دارالحکومت مائیڈوگری کے مضافات میں کیمالا دیہات میں 7 شکاریوں کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ یہ افراد باغیوں کے ساتھ جاری لڑائی میں مدد دینے کے لیے بھرتی کیے گئے تھے۔ ایک مقامی جہاد مخالف ملیشیا کے سربراہ بابا کراکولو نے اے ایف پی کو بتایا کہ اس دھماکے میں 7 شکاری ہلاک اور 9 دوسرے افراد زخمی ہوئے۔ ایک اور مقامی ملیشیا من نے بھی اس واقعے کی تصدیق کر دی ہے۔ سیکیورٹی کے 2 ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ 4 نائجیرین فوجی اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی گاڑی کیمرون کی سرحد کے قریب لوگو منی گاؤں میں بوکو حرام کی نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ شمال مشرقی نائجیریا میں اس ماہ کے آغاز سے حملوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اور خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2020 جہاں کرونا کی عالمی وبا کا سال ثابت ہوا، وہیں اس کا آخری سورج تاریخ کے گرم ترین نشرے کا اختتام بھی ہوگا۔ یوں یہ سال عصر حاضر کے 2 بڑے چیلنجز یعنی عالمی وبا اور آب و ہوا کی تبدیلی کے حوالے سے ایک عام سنگ میل بن گیا۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں مزید رپورٹیں لے کر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ خبروں اور رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں کووڈ کی ویکسین دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور سب سے پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز اور کووڈ کے خلاف فرنٹ لائن فائٹرز کی ویکسینیشن شروع کی جا چکی ہے۔ یہ سلسلہ کیسے جاری ہے اس بارے میں ہمارے ساتھی یاسمین جمیل نے نارتھن کیلیفورنیا میں نارتھ وے ہیلتھ کیئر سسٹم کے انٹینسو کیئر یونٹ کے میڈیکل ڈائریکٹر اور کووڈ ریلیٹڈ ڈیزیزز کے ایکسپرٹ ڈاکٹر مقبول احمد سے گزشتہ دنوں اپنی ایک راؤنڈ ٹیبل میں گفتگو کی۔ اس وقت اسی گفتگو سے ایک اقتباس آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
ویکسین کی جو اس کو پہنچانا ایک تو فیکٹری میں ڈیولپ کر کے پھر اس کو ہر شہر میں، ہر اسٹیٹ میں، پھر ہر شہر میں، پھر ہر اسٹیٹ کی کاؤنٹی میں، پھر کاؤنٹی کے ہر شہر میں، بہت ہی زبردست قسم کا ایک چیلنج ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی شاندار قسم کی ان لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے۔ سب سے پہلے فیز میں یا مرحلے میں تو طبی عملہ اور ہیلتھ کیئر ورکرز آ گئے، جو کہ ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے۔ کیئر ہوم جہاں پہ بزرگوں کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے، اس کو یہاں پہ نرسنگ ہوم یا اسکل نرسنگ ہوم یا کیئر ہوم کہا جاتا ہے، اسے مرحلے میں ان کو لگائی جائیں گی۔ پھر تیسرے مرحلہ جو آئے گا وہ لگائے جائیں گے اسینشیل ورکر، جو ضروری ورکرز ہیں، جو ایسی شعبے میں کام کرتے ہیں جہاں پہ جیسے گروسری اسٹور میں ہیں یا فارمرز ہیں، کسان ہیں، ایسی مزدور جو کہ امپورٹنٹ جگہوں پہ کام کرتے ہیں، ان کو تیسرے مرحلے میں ان کو لگایا جائے گا۔ چوتھا مرحلہ جو کہ مارچ تک آئے گا، وہ آئے گا عام پبلک میں، جو کہ 75 سے اوپر ہوں گے۔
یہ تمام جو ویکسینیشن ہے یہ کس طرح پہنچتی ہے ان اسپتالوں تک، اور کس طرح ان کو محفوظ طریقے سے پہنچا کر اور لوگوں کو لگانے کا انتظام کیا جا رہا ہے؟
اس کا تو وہ باقاعدہ پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور سی ڈی سی نے، اور ہمارا جو ہیومن ہیلتھ اینڈ ریسورسز کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو ایک تو ریفریجریٹرز ہیں بڑے بڑے -70 کے، وہ تو ایک بڑے شہر میں رہتے ہیں، پھر وہاں سے باکسز میں آئس، ڈرائی آئس ایک چیز ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو، گیس جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو، اس کو جب بہت زیادہ ٹھنڈا کیا جائے تو وہ برف کی طرح بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈرائی آئس۔ تو وہ ڈرائی آئس بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا جو درجہ حرارت ہوتی ہے وہ -70 سے بھی نیچے ہوتا ہے۔ تو وہ اسپیشل ایک باکسز ہوتے ہیں، پورٹیبل باکسز، اس میں ویکسین کا باکس رکھ کے اس میں ڈرائی آئس ڈال دی جائے، اور وہ ڈرائی آئس ہر 24 گھنٹے سے 5 دن کے بعد بدلنی پڑتی ہے۔ اس پہ آپ جتنا عرصہ آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکیں، اس چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں آپ اس کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بڑے ہاسپٹل میں یا ہر ہاسپٹل میں ایک بہت بڑا -70 ڈگری کا ریفریجریٹر ہونا پڑے گا، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے باکسز میں ڈرائی آئس ڈال کے اس کو مینٹین کرتے ہیں، اس کو باقاعدہ ٹیمپریچر کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور مینٹین کیا جاتا ہے۔
اور ایک وقت میں ہم نے سنا کہ 5 لوگوں کے لیے ایک ڈبے میں ویکسین ہوتی ہے، 5 لوگ جب تک اکٹھے نہ ہوں ویکسین نہیں لگائی جاتی، ایسا؟
ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے ویکسین کی، وہ اسی طرح کی جاتی ہے کہ ایک پیکج کو جب آپ فریزر سے نکالتے ہیں تو جب اس کو روم ٹیمپریچر پہ لے کے آتے ہیں تو وہ فوراً یوز ہو جائے، زیادہ دیر اس کو ہم رکھ نہ سکیں، کیونکہ وہ ایک دفعہ آپ نے فریزر سے نکال دی تو وہ بس زیادہ دیر آپ اس کو باہر نہیں رکھ سکتے، اتنی رکھ سکتے آپ اس کو 5 دن تک رکھ سکتے ہیں، وہ اسی دن اس کو کنزمپشن، اس کو یوز کرنا پڑتا ہے فوراً۔
تو یہ ویکسین لگائی کہاں جائے گی، ہاسپٹلز میں ہوں گے یا کوئی خصوصی مراکز قائم کیے جائیں گے ویکسینیشن کے؟
ان لوگوں نے ہر اسٹیٹ کی، ہر کاؤنٹی میں انہوں نے ہاسپٹلس متعین کر دیے ہیں، ہاسپٹلس کو ڈیزیگنیٹ کر دیا ہے کہ یہاں پہ ویکسین آئے گی، تو اس ہاسپٹل کے اور اس علاقے کے، اس کاؤنٹی کے جو بھی فرنٹ لائن، جو بھی ایسے طبی عملہ یا ایسے لوگ ہیں جن کو ویکسین کی فوراً ضرورت ہے، وہ وہاں پہ بھیجے جا رہے ہیں، پھر ان کی ایک باقاعدہ اسکیجولنگ ہوتی ہے، بڑے اعلیٰ انتظامی طریقے سے وہ ویکسین کے لوگوں کو اسکیجول کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور ویکسین کو پھر فریزر سے نکالا جاتا ہے، وہاں پہ رکھا جاتا ہے اسی مقدار میں جتنے لوگ آ رہے ہیں، اور پھر ہر لوگوں کو ان کی جو ویکسین سے پہلے سے متعین ہوتی ہے کہ آپ کا ٹائم اتنے بجے ہے، اتنے بجے آپ آئیں، آپ جاتے ہیں ویکسین لگاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اس جس دن آپ کو پہلی ڈوز لگتی ہے اسی وقت آپ کو دوسری ڈوز کی بھی تاریخ مل جاتی ہے کہ آپ کی اگلی ڈوز یا اگلی آپ کی جو ویکسینوں کا جو ہوگا شاٹ وہ اس دن اتنے بجے ہوگا. پھر آپ کو CDC کی طرف سے ایک کارڈ مل جاتا ہے جس میں آپ کی ساری انفارمیشن, آپ کو کون سی ویکسین لگی, ویکسین کا نمبر کیا تھا, تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کو کوئی افیکٹ ہو تو اس کو ٹریس کیا جائے, اور جب دوبارہ ویکسین لگوانے آئیں اپنے متعین ٹائم پہ تو آپ وہ کارڈ لے کے آئیں تو اس پہ آپ کو سٹیمپ اور انٹری کر کے آپ کو وہ کارڈ دے دیا جائے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر مقبول احمد صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
امریکہ میں کووڈ ویکسینیشن کے بارے میں یہ تھی ناردرن کیلیفورنیا میں نارتھ وے ہیلتھ کیئر سسٹم کے انٹینسو کیئر یونٹ کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر مقبول احمد سے جاسمین جمیل کی گفتگو. آج کل سعودی عرب سے آنے والی ایک خبر بھی توجہ کا مرکز ہے, جہاں ایک سعودی عدالت نے پیر کے روز خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک معروف خاتون لوجین الحتلول کو 5 سال 10 مہینے قید کی سزا سنا دی. جیل کی اس سزا کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے. الحتلول کی عمر 31 سال ہے اور وہ سن 2018 سے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کم از کم ایک درجن خواتین کے ساتھ زیر حراست ہیں. نفیسہ ہود بھائی نے اس بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے, اس وقت وہی ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
سعودی عرب کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں لوجین الحتلول کو اپنے ملک میں تبدیلی لانے کے الزام میں 5 سال اور 8 مہینے قید کی سزا سنائی ہے. سعودی ریاستی میڈیا کے مطابق الحتلول پر الزام ہے کہ انہوں نے تبدیلی کے لیے مہم چلائی, غیر ملکی ایجنڈا پر کام کیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے موجودہ نظام کو چیلنج کیا. انہیں اس وقت قید کیا گیا جب انہوں نے خواتین کی تنظیموں سے مل کر متحدہ عرب امارات سے سعودی عرب تک گاڑی چلانے کی کوشش کی. سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی عامل عثمانی نے حتلول کو سزا دیے جانے پر کہا,
یہ سزا ہوئی ہے ان کو, یہ سب جانتے ہیں, خبر ہوئی ہے, خبر میں آیا ہے, تحریروں نے تحریروں سے بغاوت کی, وہ آتی ہے, وہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے یہ ہم کس کو فیصلہ نہیں کر سکتے نا, نہ کس کو رائے دے سکتے ہیں, کیونکہ جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ان کی تحریریں جو ہے وہ لوکل انتظامیہ کے لیے تکلیف دے.
تو سعودی عرب کی مقامی میڈیا میں خاتون کے بارے میں خبریں آئی ہیں؟
یہاں میڈیا میں نہیں آیا کوئی ایسا, یہاں کی عام میڈیا میں نہیں ایسا, یا کہیں اخباروں میں آئے, ان کا جاتی معاملہ ہے.
یہ تھے سعودی عرب میں سینئر صحافی عامل عثمانی. دوسری طرف متحدہ عرب امارات میں بھی جب تجزیہ کاروں سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن برسلز میں سینئر صحافی خالد فاروقی نے خواتین کے حقوق کی علم بردار حتلول کو سزا دیے جانے پر کہا,
بیسیکلی جو انٹرنل ڈسینٹ ہے اور جو قدریں ہیں سعودی عرب کی, اس پر تو ابھی سعودی عرب تیار نہیں ہے اسے اوپن کرنے کے لیے, کیونکہ صرف جو ہے وہ سنیما ہال کھول دینا یا جو ہے وہ کلب کھول دینا, یہ ایک ماڈرنٹی کی جو مختلف شکلیں ہیں مغرب میں, اور یہ تاثر دینا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک اوپن سوسائٹی ہے, وہ ایک اوپن سوسائٹی ہو نہیں سکتی ہے جب تک وہاں جمہوری قدروں کو اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا اور جمہوریت کی آزادی کی اور آزادی فکر کی جو مختلف عناصر ہیں انہیں اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا.
اس وقت جو خاتون کو قید سنائی گئی ہے اس پہ تو امریکی کانگریس, یورپین یونین کے جو قانون ساز ہیں, امریکہ میں دفتر خارجہ, ان تمام نے بیانات دیے ہیں, اس کا آپ کیا اثر دیکھتے ہیں؟
کیونکہ امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے, وہ بائیڈن آ رہے ہیں اور بائیڈن بہت زیادہ کریٹیکل ہیں ہیومن رائٹ کے مسئلے پر سعودی عرب میں, تو ڈیفینیٹلی ان کی طرف سے رد عمل آئے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ خشوگی کے قتل کے بعد جس طرح کا رویہ مغرب کا رہا ہے اس مسئلے کے اوپر, اس سے سعودی عرب کو یہ اعتماد ہے کہ ان کا فائنینشیل کلاؤڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو ان کی پریکٹس ایز یوزول چلتی رہے گی.
کچھ عرصہ پہلے MBS نے تو کہا تھا کہ وہ ملک کے اندر اصلاحات لانے کے حق میں ہیں، خواتین کے حقوق کے بھی وہ حامی ہیں، روشن خیال ہیں، خواتین کی ڈرائیونگ تک جو ہے ان کے لیے قابل قبول ہے، پھر یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟
اصل میں جب یہ بڑی کانفرنس ہوئی G20 کی اور اس میں بہت سارے سوالات اٹھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں MBS کے خیال میں کہ اس قسم کے جو سوالات ہیں اور امپیڈیمنٹ ہے ان کی سرگرمیوں میں اور ان سے جو سوال و جوابات ہوتے ہیں، اور تو اس سے انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ ان کو بہرحال اگزامپل ضرور بنانا ہے، تاکہ یہ ان کے لیے ہاتھ لاؤل کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسری خواتین کے لیے بھی جو تبدیلی کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کنزرویٹو لابی ہے ملک میں اسے بھی انہوں نے مطمئن رکھنا ہے، اور کسی بھی قسم کا جمہوری ڈسینٹ، چاہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ بات تو یہاں نہیں رکے گی، پھر ان کا پولیٹیکل ایکٹیویزم آئے گا، پھر سیاسی جماعتوں کی بحالی کی بات ہوگی، سیاسی جماعتوں کی تنظیم سازی کی بات ہوگی، جمہوریت کی بات ہوگی، پارلیمنٹ کی بات ہوگی، اور یہ بہت تیزی سے ہوگا اگر وہاں پر تھوڑی سی لبرل پالیسیز ٹورڈز پالیٹکس اگر MBS نے اختیار کی۔
یہ تھے یورپ سے سینئر صحافی خالد فاروقی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارہ وسطی امریکہ میں یکے بعد دیگرے آنے والے طوفانوں کے بعد امریکی رد عمل کی قیادت کرتا رہا ہے۔ کسی تباہ کاری کی صورت میں USAID کی امدادی ٹیم امریکی فوج کے ساتھ کام کرتی ہے تاکہ تباہ کن طوفانوں کے بعد متاثرین کی مدد کی جا سکے۔ ETA اور IOTA نامی طوفانوں نے اس علاقے میں 3 اور 16 نومبر کو تباہی مچا دی، جن کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے کہ 189 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور کولمبیا، پیناما، نکاراگوا، گواٹیمالا اور ہنڈراس میں 60 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ USAID میں ایلیسن لیپ لاطینی امریکہ اور کریبیائی علاقے میں آنے والے طوفانوں کے بعد امداد کے لیے انتظامی ٹیم کی سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیلاب کا پانی گردن تک یا اس سے بھی اونچا تھا اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو مجبوراً اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا اور اجتماعی پناہ گاہوں کا رخ کرنا پڑا۔ یہ وہ پناہ گاہیں ہیں جہاں USAID کی ٹیم جان بچانے کی فوری سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جن میں خوراک اور پینے کے صاف پانی اور دوسری بنیادی ضرورتوں کی فراہمی شامل ہے۔ مثال کے طور پر USAID بستر، کمبل اور حفظان صحت کا سامان ان پناہ گاہوں میں مہیا کرتا ہے تاکہ وہاں زندگی کو زیادہ آسان بنایا جا سکے۔ ہم نے پانی کے نکاس کی تعمیر اور نہانے دھونے کی سہولتوں کے لیے بھی رقم مہیا کی ہے تاکہ ان لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ لاطینی امریکہ میں طوفانوں سے متاثر ہونے والی مخدوش آبادیوں کی مدد کے لیے امریکی حکومت نے تقریباً 4.8 کروڑ مختص کیے ہیں۔ USAID کی مدد کرتے ہوئے امریکی فوج نے ایسے علاقوں میں جہاں شدید ضرورت تھی 12 لاکھ ٹن خوراک، پانی اور دوسرا ضروری امدادی سامان پہنچایا ہے۔ COVID-19 سے بچاؤ کے پروگرام کے لیے دستیاب موجودہ فنڈ کو پناہ گاہوں میں اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام کارروائیاں ان کوششوں کو وسیع کرنے کا حصہ ہیں جو USAID برسوں سے قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بڑھانے، قبل از وقت انتباہ کرنے کے نظام کو وسعت دینے، پرائمری اسکول کے بچوں کو ہنگامی صورتحال کی تیاری کی تعلیم دینے، کمیونٹی کے ایکشن پلان کی ترتیب اور ابتدائی مرحلے میں حرکت میں آنے والے کارکنوں کی تربیت کے لیے انجام دیتا رہا ہے۔ طویل المیاد بنیاد پر موجودہ امداد لوگوں کو ان کی برادریوں میں واپسی اور بحالی کے ابتدائی مرحلے کے دوران آسانی فراہم کرے گی۔ ایلیسن لیف نے کہا کہ جو پروگرام ہم شروع کریں گے وہ 12 مہینوں تک جاری رہیں گے اور بعد کے مرحلے میں ہم ان ملکوں میں اپنے سفارت خانوں میں یو ایس ایڈ کے اپنے ساتھیوں سے رجوع کرتے ہیں جو تعمیر نو کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر ان ملکوں کی امداد کرتے ہوئے طویل المیاد ترقی کے لیے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ لیب نے کہا کہ یہ امریکی عوام کی سخاوت کا محض ایک اظہار ہے جس کا براہ راست تعلق امریکی عوام اور ان لوگوں سے بنتا ہے جو قدرتی آفات سے شدید طور پر متاثر ہوتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں،